الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. الله رب العزة من القرآن الكريم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان فرمائی ہیں، اس میں سے مختلف صفات مختلف مواقع پر بیان کی جاتی ہیں، اور اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ صفات اللہ تعالی ہمیں اپنے اندر لانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جتنی بھی صفات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اگر آج امت ان تمام صفات کو اپنے اندر اپنا لے تو امت کے لیے فلاح اور نجات کے راستے کھل جائیں گے. اسی لیے ان چیزوں کو بار بار بیان کیا جاتا ہے تاکہ وہ تمام چیزیں ہمارے اندر آ جائیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھ کر کے تمام اخلاق لیے اور پھر ان اخلاق کے اوپر عمل کیا، تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالی سے راضی ہو گئے. تو ہمیں اللہ تعالی نے نبی عطا نہیں فرمایا، لیکن وہ صحابہ عطا فرمائے جن صحابہ نے اللہ کے نبی کے تمام اخلاق ہم تک پہنچائے. تو اس میں سے آپ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز تھے. اعلیٰ آتا ہے عربی کے اندر لزوم کے لیے، کہ اخلاق کریمہ جتنے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اخلاق تھے کہ آپ دیکھیں کفار مکہ کے دور کے اندر، مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معاملہ فرمایا. کفار مکہ نے کہا ہم ایمان لے آئیں گے اگر آپ چاند کے دو ٹکڑے کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے. کفار نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ابو جہل نے میرے ہاتھ میں کیا ہے، فرمایا کہ اگر یہ تیری مٹھی میں جو چیز ہے میں خود نہ بتاؤں، یہ خود کہہ دے کہ میں کیا ہوں تو تو ایمان لے آئے گا. اس نے کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اور ابو جہل کی مٹھی کے اندر کیا تھا، کنکریاں بند تھی، اس کے اندر سے کلمے کی آواز آنے لگی. جب آواز سنی تو چھوڑ کر کے بھاگ گیا، لیکن ایمان نہیں لایا. لیکن جب مکہ فتح ہوا، فتح ہونے کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے معافی کا اعلان کیا تو پورا مکہ ایمان لے آیا. تو یہ انسان کا اخلاق ہے. آج ہمارے اخلاق کی حالت یہ کہ اگر کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو وہ بدلہ لینے کے لیے اپنے مسلمان بھائی سے فوراً تیار ہو جاتا ہے، فوراً تیار ہو جاتا ہے کہ مجھے اس سے بدلہ لینا ہے. نہیں، اخلاق کیا چیز ہے؟ اخلاق اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے اندر دیکھیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کس زندگی پر کس معاملے میں کیا معاملہ فرمایا. جو معاملہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس معاملے کو لے لیں. ہم اپنی زندگی کے اندر خود اپنے فیصلوں پر اپنے فیصلے خود نافذ کرتے ہیں. ہماری حالت کیا ہے کہ اب کوئی چیز آ گئی، اس کے لیے اپنے طور پر خود سوچا، خود سوچنے کے بعد سوچا کہ اب اس کے لیے میں کیا فیصلہ کروں، جو ذہن میں آیا اس کو نافذ کر دیا. تو ہم اپنے ذہن کے تابع بن گئے، اللہ کے نبی کے تابع نہیں بنے، جبکہ ہم اللہ کے نبی کے تابع، اللہ اور اس کے نبی کے تابع ہیں. کہ جب کوئی موقع آئے تو شریعت مطہرہ کو اٹھا کر کے دیکھنا چاہیے کہ شریعت کا اس وقت حکم کیا ہے. جو حکم شریعت کا ہوگا وہی حکم ہمارے لیے باعث نجات ہوگا، وہی حکم ہمارے لیے باعث نجات ہوگا. اگر ہم اپنے ذہن سے لڑا کر کے شریعت کے اندر اپنا ذہن لڑائیں گے تو پھر وہ حکم ہمارے لیے باعث نجات نہیں. باعث آج جتنی خرافات ہیں، جتنی بدعات ہیں، آپ دیکھیں وہ سب کہیں قرآن و حدیث کے اندر نہیں ملے گی. آج ایک انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد کیا ہے، اب اس کے لیے تیجا ہے، چالیسواں ہے، پھر ہر سال کے بعد اس کی برسی ہے. جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی اس کی قرآن کے اندر دلیل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ نے کبھی یہ عمل کیا، کہتے ہیں مولانا صحابہ نے تو اور بھی بہت سارے عمل نہیں کیے، تو کیا ہم وہ بھی چھوڑ دیں گے؟ ہر وہ عمل جو صحابی سے ثابت نہیں ہے. بدعت کی تعریف یہی ہے یہ اللہ کے صحابہ کی طرف بدعت کیا چیز ہے؟ بدعت یہ کہ ہر عمل جو وہ کیا جائے اور اس کی شریعت کے اندر کوئی دلیل موجود نہ ہو، یہ بدعت ہے. بدعت شروع کہاں سے ہوئی؟ شیطان نے پہلے دن لوگوں کو شرک میں مبتلا نہیں کیا. جب شرک کی ابتدا ہوئی تو شیطان نے پہلے دن لوگوں کو نہیں کہا کہ تم شرک کرو، تم بتوں کو سجدہ کرو، بلکہ اس نے ایک طریقہ اور ایک ٹیکنک آزمائی. اس نے لوگوں کے دلوں میں کیا ڈالا کہ جو تمہارے پرانے آبا و اجداد چلے گئے ان کے بت بنا کر کے رکھ لو، ان کو رکھنے سے ان کی یاد تمہارے ذہن میں تازہ رہے گی، جب صبح صبح دیکھ لیا کرو گے تو تمہارے باپ دادا تمہیں یاد آ جائیں گے. لوگوں نے بنا کر کے رکھنا شروع کر دیا. اب جب صبح اٹھ کر کے دیکھتے تو یاد تازہ ہونے لگی. جب یاد تازہ ہونے لگی تو شیطان نے پھر وسوسہ ڈالا کہ اب کیا کرو، اب اس کے اوپر کچھ پھول وول بھی چڑھا دیا کرو تاکہ لوگ آ کر کے دیکھتے ہیں کہ ان کے باپ دادا کا بت بنا ہوا اتنا پرانا بنا ہوا ہے، چلو اس کے اوپر کچھ پھول بھی چڑھا دو. پھر پھول چڑھانا شروع کر دیا. پھر اس کے بعد شیطان نے خیال ڈالا کہ یار یہ تو کچھ کھاتے بھی تھے جب زندہ تھے، بھوکے تھوڑی رہتے تھے، لہذا کچھ نظر و نیاز بھی ان کے اوپر چڑھا دیا کرو. نظر و نیاز بھی چڑھنے لگی. پھر اس کے بعد کہا کہ ارے یہ تمہارے تو دادا کے بھی دادا کے بھی دادا تھے، ان کے ساتھ کچھ عقیدت کا معاملہ کرو، ان کو سلام کرو، ان کے سامنے جھکو. بس شرک شروع ہو گیا. ایک دن میں شرک نہیں شروع ہوا. کیوں؟ ایک انسان کو اگر کہہ دیا جائے کہ یہ بت ہے اس کو سجدہ کر لو، وہ ایک دن میں سجدہ نہیں کرے گا. کرے گا؟ ایک دن میں سجدہ نہیں کرے گا، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے یہ. لیکن جب اس کو آہستہ 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 اس چیز کی طرف لے جایا جائے گا تو وہ انسان کیا کرے گا، اس کو سجدہ بھی کرنے لگے گا، اس سے مانگنے بھی لگے گا. تو جتنی بدعات ہمارے اندر آئی، یہ بدعات ایک دن کے اندر نہیں آئی، یہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کے اندر ایسی آ چکی کہ اب نکلنے کا نام نہیں لیتی. جو نہ کرے تو اس کو کہتے ہیں ارے آسان سا جملہ ہے، ارے مولانا یہ تو وہابی ہو گیا، ارے مولانا یہ تو وہابی ہو گیا. جو تیجا نہ کرے، نہ جو چالیسواں نہ کرے، جو قبر کے اندر آپ نے گلاب نہ ڈالے، جو پھول کی پتیاں نہ ڈالے، کہتے ہیں ارے مولانا یہ کیا کیا. اللہ کے بندے، اگر اس کا عمل صحیح ہے تو تجھے عرق گلاب ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر اس کا عمل خراب ہے تو ایک کنٹینر، ایک پورا جو ہے ٹینکر لا کر کے عرق گلاب کا ڈال دے، اس کی کس کام کا. اگر عمل صالح لے کر کے گیا ہے تو اس کے لیے جنت ہے. اور جنت کب؟ دادا نے فرمایا جس وقت مومن کی روح نکالی جاتی ہے. تو فرمایا نیک مومن کی جب روح نکالی جاتی ہے تو اسرائیل علیہ السلام آ کر روح نہیں نکالتے، فرمایا جنت تک کا راستہ اللہ تعالیٰ صاف کر دیتے. وہ اسی دنیا کے اندر جنت کو دیکھ لیتا ہے. فرمایا جنت کو دیکھ کر جنت کے اندر جانے کا اشتیاق لے کر کے اس کی روح خود بخود جسم سے نکل جاتی ہے. فرمایا کہ اور اس کی مثال بھی فرمایا کہ بعضے اللہ والوں کو دیکھو، ان کے انتقال کے بعد ان کا چہرہ ہنستا مسکراتا ملے گا. فرمایا کس لیے؟ فرمایا جو چیز دوسروں کو نظر نہیں آئی وہ اس کو نظر آ گئی، وہ اس کو دیکھ کر جب مسکرا اٹھا تو اس کی مسکراہٹ مرنے کے بعد بھی باقی ہے. اور کافر جب اس کی روح نکالی جاتی ہے تو جہنم تک کے راستے اس کے سامنے سب کھل جاتا ہے. جب وہ وہاں کے سزا اور اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھتا ہے تو اس کی روح نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. لہذا اس کی شکل کیا ہے؟ مرنے کے بعد زندگی سے زیادہ بگڑ جاتی ہے، اور مومن کی شکل مرنے کے بعد اور زیادہ کھل جاتی ہے. اس لیے کہ اللہ کے پاس چلا گیا، اللہ کے پاس چلا گیا. تو بات یہ چل رہی تھی کہ جو شخص دنیا میں عمل کر کے گیا، نیک عمل کر کے گیا، اس کی قبر کے اندر عرق گلاب ڈال نہ ڈال، اس کی قبر تو ویسے ہی مہکنی ہے. جس کی قبر، جو نیک عمل کر کے گیا، اس کی قبر پر گلاب کی پتیاں اگر نہ بکھیرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ پتیاں جنت کے اندر رکھی ہیں جو جس کو کسی دماغ نے سوچا نہیں، کسی ذہن میں اس کا خیال نہیں آیا، کسی کان نے اس کی خوبصورتی کو سنا نہیں، کسی آنکھ نے ایسی خوبصورت چیز دیکھی نہیں. جب یہ حالت ہوگی, آج کیا ہے دنیا بس دیکھی دیکھا لوگ چل رہے ہیں کہ یہ عمل ہم نے فلانے کو دیکھ کر کے اختیار کیا, فلانے کو دیکھ کر کے اختیار نہ کرے, یہ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فعل کیا ہے. کیونکہ قیامت کے دن جو لوگ اپنے لوگوں کو اپنے رؤساء اور سرداروں کو دیکھ کر کے چلیں گے, جب ان کے ساتھ حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا, پھر اس کے بعد جب جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا تو پھر کیا کہیں گے وہ, ربنا آتیہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا, یا اللہ ان کو دیکھ کر کے ہم چلے تھے لہذا تو ان کو ڈبل عذاب دے اور ان کے اوپر لعنت, ایسی لعنت کر کہ انہوں نے خود بھی گمراہ ہوئے اور ہمیں بھی گمراہ کر دیا. تو اپنے قبائل کو دیکھ کر, اپنے قبیلے کو دیکھ کر کے نہ چلے, یہ دیکھیں اسلام کا طریقہ کیا ہے. قبیلے کو اور لوگوں کو دیکھ کر کے چلنے والا انسان, دادا نے فرمایا ایک شخص باپ بیٹا, فرمایا یہ دنیا کسی حال میں خوش نہیں رہتی, یہ دنیا جو ہے کسی حالت کے اندر خوش نہیں رہتی. فرمایا باپ بیٹا جا رہے تھے, دونوں گدھے کے اوپر سوار تھے, تو ایک گاؤں سے گزرے تو گاؤں والوں نے کہا کتنے ظالم ہیں دونوں باپ بیٹے, دونوں گدھے پر سوار ہیں, دونوں گدھے پر سوار ہیں, ذرا برابر رحم نہیں ہے. تو باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا ایک کام کرتا ہوں, تو بیٹھ جا, میں نیچے اتر جاتا ہوں, اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں, ہم ظلم نہ کریں. تو باپ چلنے لگا, بیٹا بیٹھ گیا. جب بیٹا بیٹھ گیا کچھ دور گئے, آگے گاؤں اور آ گیا. جو لوگ لوگوں کی سنی سنائی پر چلتے ہیں ان کے لیے سنا رہا. اب باپ اتر گیا, بیٹا بیٹھ گیا, تھوڑی دور گئے گاؤں آ گیا, تو وہاں کے لوگوں نے کہا ارے کیسا نالائق بیٹا ہے, باپ پیدل چل رہا ہے بیٹا بیٹھا ہوا ہے. تو بیٹے نے باہر نکل کے کہا ابا جان اب یہ بھی تو صحیح نہیں ہے, آپ بیٹھ جائے میں اتر جاتا ہوں. اتر گیا باپ, بیٹھ گیا, چلنے لگے. جب کوئی اگلے گاؤں میں گئے تو لوگوں نے کہا اف کیسا ظالم باپ ہے, بیٹے کو پیدل چلا رہا ہے, خود اس پہ بیٹھا ہوا. تو جب باہر نکلے تو باپ نے کہا بیٹا نہ تو بیٹھ نہ میں بیٹھتا ہوں, نہ تو بیٹھ نہ میں بیٹھتا ہوں, گدھے کو خالی لے کر چلتے ہیں. اب جب خالی لے کے گئے تو پھر ایک گاؤں آ گیا, تو لوگوں نے کہا دیکھو یار کیسے بیوقوف لوگ ہیں کہ گدھا سواری ساتھ ہے, پیدل چل رہے ہیں, گدھا بھی خالی چل رہا ہے. اب انہوں نے کہا کہ یار تو بھی بیٹھ گیا, میں بھی بیٹھ گیا, پھر بھی یہ خوش نہیں ہے. تو انہوں نے کام کیا کہ گدھے کی ٹانگ میں رسی باندھ کے ایک بانس نکالا, آگے سے باپ نے اٹھایا, پیچھے سے بیٹے نے, اور دونوں کو لے کر چل پڑے. تو آگے جو دریا تھا, دریا میں جب گزرنے لگے تو گدھا تو گدھا ہی ہوتا ہے, وہ ڈر گیا کہ شاید مجھے پانی میں گرائیں گے. تو جب اس نے ہاتھ پاؤں چلایا تو دادا نے فرمایا باپ بیٹا اور گدھا تینوں دریا میں چلے گئے. تو فرمایا جو لوگوں کی سن کر کے چلتے ہیں, نہ ان کے ہاتھ دنیا آتی ہے نہ جنت آتی ہے, نہ دنیا آتی ہے نہ جنت آتی ہے. تو فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لیے بھیجا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عادات, خانقاہ کے اندر کیا سکھایا جاتا ہے کہ جن میرے شیخ دعا فرماتے تھے کہ اللہ ہمارے اخلاق رذیلہ کو اخلاق حمیدہ سے تبدیل فرما دیجئے, اور اوصاف رذیلہ کو اوصاف حمیدہ سے تبدیل فرما دیجئے. کیا مطلب, یا اللہ اگر ہمارے اندر کوئی برا اخلاق ہے تو اس کو اخلاق حمیدہ سے تبدیل فرما دیجئے. آپ تبدیل کرنے کا اگر فیصلہ کر لیں تو دنیا میں کون روک سکتا ہے. اور ہمارے اندر اگر کوئی برا وصف ہے, کوئی بری بیماری ہے جس کا ہمیں احساس نہیں ہو رہا, تو یا اللہ اس کو تو تبدیل فرما دے. خانقاہوں کے اندر سکھایا یہی جاتا ہے کہ چلنا کس طریقے سے, باہر نکلنا کس طریقے سے, معاشرے میں جانا کس طریقے سے, تمہارا لین دین کس طریقے سے ہوگا, تم بازاروں کے اندر جا کر تجارت کس طریقے سے کرو گے, بازاروں میں جا کر معاشرت کس طریقے سے کرو گے, گھروں میں جا کر بیویوں کے ساتھ سلوک کیا کرو گے, گھروں میں جا کر اولاد کے ساتھ سلوک کیا کرو گے, یہی سب چیزیں خانقاہوں کے اندر سکھائی جاتی ہیں. اگر خانقاہ کے اندر یہ چیزیں نہ سکھائی جائیں تو دادا نے فرمایا وہ خانقاہ نہیں ہے وہ خامخواہ ہے. فرمایا وہ خانقاہ نہیں ہے وہ خامخواہ ہے. خانقاہ کا مطلب کیا ہے, اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ, اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ بس اختر وہی ہے اصلی خانقاہ. وہ فرمائے جس کے دل میں اللہ آئے گا اس کے اخلاق خود بخود تبدیل ہو جائیں گے. جس کے دل میں اللہ آتا ہے تو خود بخود اس کے اخلاق تبدیل ہو جاتے ہیں. بالغ ہونے کے بعد نوجوان کی چال تبدیل ہو جاتی ہے. تو فرمایا جب اللہ تعالیٰ کی ذات آتی ہے تو پھر خود بخود اخلاق تبدیل ہو جاتے ہیں. پھر خود بخود اس کو جھک کر کے فرمایا نماز کے اندر پھر اکڑ کر کے نہیں کھڑا ہوگا. فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت جب سامنے ہوتی ہے تو فرمایا کندھے خود بخود جھک جاتے ہیں. فرمایا جھکانے نہیں پڑتے, خود بخود جھک جاتے ہیں. ایک عام انسان کو دیکھ لیجیے آپ نماز پڑھتے ہوئے کہ وہ بالکل سیدھا کھڑا ہوگا. اور میں نے پوری زندگی دادا کو جب تک نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو ہمیشہ دادا یوں کرتے تھے, کندھے ہمیشہ جھکے ہوئے ہوتے تھے. کیونکہ جس کے سامنے عظمت ہوگی جتنی بڑی, جتنی عظمت والی شخصیت ہوگی سامنے, انسان اتنا جھک جاتا ہے. تو جس کے سامنے خالق و مالک ہو اس کائنات کا اور اس کو تعارف و پہچان بھی ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں. آج کیا ہے, ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز کے اندر اپنے گھر کے پروگرام سوچتے رہتے ہیں, اپنے تجارت کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں, اپنی معاشرت کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں, اپنے لین دین کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ امام نے الحمدللہ شروع کب کی اور سورہ ختم کب کی اور رکوع کب کیا امام نے. حالانکہ کیا تھا, جس وقت امام کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو تمام عالم کا پالنے والا ہے, تو اس وقت انسان اگر اس ترجمے پر غور کرے تو اس کو احساس ہوگا کہ میں کس رب کے سامنے کھڑا ہوں جو سارے عالم کو پال رہا ہے. تو جو جب یہ چیز آہستہ آہستہ آہستہ, دوستو جب ایک قطرہ گرتا ہے پانی کا تو وہ کیا کرتا ہے, چٹان کے اندر سوراخ کر دیتا ہے. دادا نے فرمایا چٹان میں پتھر, سخت ترین پتھر ہے, فرمایا اس کے اوپر ایک ایک قطرہ پانی گراتے رہو, فرمایا ایک دن میں گڑا نہیں پڑے گا. فرمایا لیکن آہستہ 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 ایک دن دیکھو گے وہاں گڑا پڑ جائے گا. تو فرمایا جب بار بار دل کے اندر یہ آئے گا کہ رب العالمین پنج وقتہ نماز کے اندر سن رہا ہے اور غور سے سن رہا ہے کہ اللہ تو ہی پالنے والا ہے, تو فرمایا کہ دل تو اس سے سخت نہیں ہے, دل پتھر سے تو سخت نہیں ہے. فرمایا پھر ایک دن دل کے اندر آ جائے گا کہ مجھے پالنے والا میرا رب ہے. فرمایا پھر معاشی فکر نہیں ہوگی تجھے کہ میں کماؤں گا کیسے اور کھاؤں گا کیسے اور مجھے کھلائے گا کون. فرمایا اللہ تعالیٰ جو سارے عالم کو کھلا سکتا ہے وہ تجھے بھی کھلا دے گا. الرحمن الرحیم, جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. غور کرے انسان ترجمے کے اوپر, بھائی جتنا جتنے ترجمے پر غور کر سکتا ہے اتنے ترجمے پر تو غور کرے. جب نماز کے اندر کانی کھجاتا رہے, مسجد کے پنکھے گنتا رہے یا دیکھتا رہے کہ چھت جو ہے وہ کتنی گندی ہے, تو فرمایا کیا نماز ہوگی. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, تحقیق کے وہ مومنین فلاح پا گئے. کون سے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون, کہ جو اپنی نماز کے اندر خشوع رکھتے ہیں. یعنی خشوع کا معنی کیا ہے؟ اللہ مانسی رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا, فرمایا خاشعون فی القلب ساکنون فی الجسم, جن کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. ساکنون فی الجسم, اور ان کا جسم بالکل سیدھا ہو. اس لیے دادا نے کیا فرمایا, فرمایا کہ اگر دادا نے فرمایا کہ دیکھو نا وضو کرنے کے بعد کیا ہے, فرمایا کان وان سب پہلے کھجا لو, نماز کے اندر مت کھجاؤ. فرمایا بادشاہ کے سامنے جاتے ہو تو وہاں جا کر کیا کرتے ہو, معلوم ہے کان میں کھجلی ہو رہی ہے پھر بھی ہاتھ باندھ کر کے کھڑے. کس لیے؟ دنیا کا بادشاہ ہے, یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, ملک الملوک ہے. فرمایا لیکن کیا ہے, احساس عظمت ہونا چاہیے. جب عظمت کا احساس ہوگا تو خود بخود ہاتھ نہیں ہلے گا, خود بخود ہاتھ نہیں ہلے گا. اور جب عظمت کا احساس نہیں ہوگا تو پھر انسان کیا ہے, آ رہا ہے اور جا رہا ہے, آ رہا ہے اور جا رہا ہے. اسی لیے دادا نے فرمایا کہ دیکھو تعارف بہت بڑی چیز ہے. فرمایا تعارف بہت بڑی چیز ہے. تو لوگ کہتے ہیں مولانا خانقاہ کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرمایا دیکھو خانقاہ سے تعارف ہوتا ہے. تعارف سے کیا مراد ہے؟ آپ کا ایک دوست ہے, اللہ نے اس کو اچھے عہدے پر فائز کر دیا. ایک دوسرا دوست آیا کہ بھائی میرا ایک کام ہے, یہ کام ذرا آپ کروا دیجئے. آپ نے اس دوست کو پکڑا, لے گئے اس ڈپارٹمنٹ کے اندر, اپنے دوست سے تعارف کرا دیا کہ یار تو بھی میرا دوست ہے, یہ بھی میرا دوست ہے, اس کا کچھ کام ہے کر دے. ہاتھ پکڑا کر کے پہنچا دیا. تو فرمایا اللہ والوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو پریشان اور مصیبت زدہ آ جائے اس کو اللہ کے سامنے رکھ دے کہ اللہ یہ آپ سے دوستی کے لیے آیا. ان کا کام صرف پہنچانا ہوتا ہے, پار کرنا اور ہمت کر کے پار کرنا یہ خود انسان کے اختیار میں. حاجت صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیخ تجھ کو لے چلے گا دوش پر, شیخ تجھ کو لے چلے گا دوش پر, راہ رو یہ تیرا خیال خام ہے. یعنی شیخ تجھ کو ہوا میں لے چلے گا یہ تیرا خیال خام ہے, محنت تجھے خود کرنی ہوگی, تعارف شیخ کرا دے گا. ایک دفعہ مدینہ منورہ کے سفر کے اندر دادا تشریف لے گئے, فرمایا کہ بھائی یہاں بھی یہی معاملہ ہے. فرمایا کہ جب شیخ جاتا ہے صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے, تو فرمایا کہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی توجہ شیخ کی طرف ہوتی ہے, تو جو شیخ سے جتنی زیادہ محبت رکھتا ہے ویسی توجہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس پر بھی ڈالتے ہیں. اور فرمایا یہ معاملہ دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے کہ انسان اللہ والوں سے جتنی محبت کرتا ہے, اللہ سے جتنی اللہ کے نبی سے جتنی محبت کرے گا, اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ فرمائیں گے. اللہ والے کیا ہے؟ یہ تو تعارف کرانے والے کہ اللہ سے تعارف کیا ہوتا ہے. قرآن نے ہمیں بتا دیا واقیم الصلاح, نماز پڑھو, لیکن نماز پڑھو گے کس طریقے سے, کس کیفیت سے نماز پڑھو گے؟ قرآن نے یہ نہیں بتایا. آیا بتایا کہیں؟ قرآن نے کیا کہا دیا؟ وآتوا الزکاۃ, زکاۃ ادا کرو, لیکن زکاۃ ادا کیسے ہوگی؟ قرآن نے تو حکم سنا دیا, لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام, صحابہ, ائمہ اکرام, تابعین اور اولیاء اللہ نے ادا کر کے دکھلائی کہ کس طرح ادا کی جائے گی. مال کم ہے پھر بھی ادا کر رہے ہیں, معلوم ہے تنگ دستی ہے پھر بھی ادا کر رہے ہیں. کس لیے؟ کہ جب مال حلال ہو جائے گا اور پاک ہو جائے گا تو مومن کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی برکت اس کے اندر آ جائے گی. مال برکت کی تعریف کیا ہے؟ قلیل, مال تھوڑا ہے لیکن کثیر النفع ہے, قلیل ہے لیکن کثیر النفع ہے, فائدہ زیادہ ہو رہا ہے. ایک کمانے والا ہے گھر میں چھ افراد کھانے والے, اور حرام کی تعریف کیا ہے؟ کہ چھ کمانے والے ایک کھانے والا ہے پھر بھی پورا نہیں ہو رہا. جو حرام کمائے گا اس کا حرام حرام نہیں لگے گا, اور جو حلال کمائے گا اللہ تعالیٰ اس کے کم کے اندر برکت عطا فرما دیں گے. ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا, مرید تھا بیچارہ, غریب آدمی تھا, لکڑیاں لے کر کے آیا. فرمایا حضرت میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہے, میں صرف یہ لکڑیاں جنگل سے کاٹ کر آپ کے لیے ہدیہ لے کر کے آیا ہوں. اس اللہ کے ولی نے کیا کہا؟ اپنے خادم کو بلایا, فرمایا ادھر آؤ, یہ لکڑیاں جو یہ شخص لے کر کے آیا اس کو رکھ دو چھپا کر کے, جب میرا انتقال ہو جائے اور مجھے غسل دینا ہو تو اس لکڑی کو جلانا اور اس سے میں اس پانی کو گرم کرنا, کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص کی برکت سے میری مغفرت فرما دیں گے. دادا نے فرمایا اللہ تعالیٰ مال نہیں دیکھتے, اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کس دل سے دے رہا ہے. بعضوں کا چار آنا قبول ہے, بعضوں کا کروڑوں قبول نہیں ہے. کس لیے؟ جس کے پاس ایک روپیہ ہے دینے کے لیے وہ کس دل سے دے رہا ہے. آج ہم خرچ کرتے وقت گھبراتے ہیں کہ اگر ہم نے خرچ کر دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے معاملات وہ ہو جائیں, خراب ہو جائیں گے, ہم اللہ کے راستے کے اندر خرچ کریں گے, کہیں ایسا نہ ہو ہمارے لیے تنگ دستی ہو جائے. نہیں, تنگ دستی نہیں ہوگی, اللہ تعالیٰ اور راستے کھول دیں گے. ایک دفعہ دادا نے ارشاد فرمایا, دیکھو بھینس کے تھن میں سے اگر دودھ نہیں نکالو گے تو کیا ہوگا, سڑ جائے گا. فرمایا روزانہ دودھ نکالتے رہو دو وقت, فرمایا اللہ تعالیٰ تازہ عطا کرتے رہیں گے. تو فرمایا پیسے کو جمع کر کے مت رکھو, فرمایا اللہ کے راستے میں گائے بگائے اس کو خرچ کرتے رہو. فرمایا جب خرچ کرتے رہو گے تو نیا آتا رہے گا, اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت عطا فرماتے رہیں گے. اور اللہ کیا یہ شرط نہیں ہے کہ ایک لاکھ دو گے تو ہی قبول ہوگا, فرمایا کہ ایک کھجور بھی دے دو گے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا. ایک کھجور بھی انسان صدقہ کرے گا تو وہ بھی قبول ہو جائے گی. انسان اپنی عقل سے سوچتا ہے کہ اگر میں نے یہ کر لیا تو کہیں ایسا نہ ہو میرے مال کے اندر کمی ہو جائے. آج لوگ زکات چھپاتے ہیں, زکات ادا نہیں کرتے اپنے مال کی, اور نہ اس کی فکر کرتے ہیں کہ میں زکات ادا کر دوں. حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحم اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب برٹش دور تھا, انگریز کا دور, تو حضرت نے لکھا ہے کہ ایک تھانہ بھون کے اندر ایک انگریز رہتا تھا, دلی کے اندر وہ ڈیوٹی کرتا تھا. ایک دن اس کا جو نوکر تھا وہ آیا بھاگا ہوا, اور اس نے کہا, اس وقت موبائل وبائل یہ سب چیزیں تھی نہیں, اس نے آ کر اطلاع دی انگریز کو کہ آپ کا مکان جل گیا. وہ کام کر رہا تھا دفتر کے اندر, اس انگریز نے کام کرتے وقت کہا میرا مکان نہیں جل سکتا, میرا مکان نہیں جل سکتا. وہ سمجھا شاید صاحب مشغول ہیں, انہوں نے سنا نہیں. اس نے دوبارہ کہا کہ آپ کا مکان جل گیا, اس نے کہا میرا مکان جل ہی نہیں سکتا. اب یہ مسلمان ہو کر کے پریشان کہ ایک کافر یہ کہہ رہا ہے کہ میرا مکان جل ہی نہیں سکتا. کہا جاؤ جا کر دوبارہ دیکھو, میرا مکان نہیں جل سکتا. جب گیا جا کر کے دیکھا تو واقعی مکان سلامت کھڑا تھا, جتنے ارد گرد کے مکانات تھے وہ جل گئے تھے لیکن اس کا مکان نہیں جلا تھا. یہ مسلمان پھر اس انگریز کے پاس آیا, کہا کہ آپ نے اس دن اس یقین سے کیسے کہا کہ آپ کا مکان نہیں جل سکتا؟ اس نے کہا کہ میں نے اسلام کا مطالعہ کیا, اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد میں نے مسلمانوں کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب مطالعہ کیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عمل لکھا تھا کہ جو شخص اپنے مال کی زکات ادا کرے گا اللہ تعالیٰ کبھی اس کے مال میں اس کو کبھی نقصان نہیں دے گا. تو میں ہر سال اپنے مال کی زکات ادا کرتا ہوں, لہذا میرا مکان کیسے جل سکتا تھا؟ تو حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کیا ایک انگریز کو اللہ کے اوپر اتنا بھروسہ ہے, آج ہم مسلمان ہو کر ہمارا بھروسہ اللہ سے اٹھ گیا. وہ انگریز تھا, اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا, لیکن صرف اس کو اتنا یقین تھا, کتنا, کہ میں نے زکات ادا کی ہے میرا مال نہیں جل سکتا. وہ اس یقین کے اوپر جم گیا, اللہ تعالیٰ نے اس کا مکان بچا لیا. آج لوگ کیا ہے کہتے ہیں اگر ہم زکات ادا کر دیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا مال کم ہو جائے. مال کم نہیں ہوگا, مال میں اللہ تعالیٰ ترقی اور برکت عطا فرما دیں گے. ورنہ حرام اگر کمائے گا تو کبھی بیوی بیمار ہوگی, کبھی خود بیمار ہوگا, کبھی کینسر ہوگا, کبھی ٹی وی ہوگی. آج کل پتہ نہیں دنیا کے اندر کون کون سی نئی نئی بیماریاں آ گئی ہیں. پھر کیا ہوگا اگر 10 لاکھ کماتا ہے تو اللہ تعالیٰ 7-8 لاکھ تو آج کل لیبارٹری ٹیسٹ والے ہی لے لیتے ہیں. اتنی بڑی لسٹ بن جاتی ہے کہ اس کے لیے یہ ٹیسٹ کرا لے. جب بل آتا ہے انسان کا تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ یہ کہاں سے ہوا. اور آج بھی دیہاتوں کے اندر آپ جا کر دیکھ لیں, جو غریب ہے ان میں کوئی بیماری نہیں ہے, وہ ایک پیناڈول کھا کر کے صحیح ہو جاتے ہیں. وہ ایک پیناڈول کھا کر کے صحیح ہو جا رہے ہیں, اور امیر ٹیسٹ کرا کر کے تھک جاتا ہے, اس کی بیماری ڈائگنوز نہیں ہوتی کہ بیماری کیا ہے. پھر ڈاکٹر لکھ دیتا ہے کہ نہیں آپ دوبارہ جا کر کے پھر کوئی اور ٹیسٹ کرا لیں. یہ کیا تھا؟ سلام جب تک تھا مسلمانوں کے اندر تو سلامتی عام تھی, اب سلام کرنا چھوڑ دیا تو سلامتی ختم ہو گئی. جب سلامتی ختم ہوگی تو بیماریاں ہی آئیں گی. یہ نئی نئی بیماریاں کیوں آ رہی ہیں؟ کیا مسلمانوں نے سلام کو ختم کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام میں سے کچھ نے ارادہ فرمایا کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سلام میں سبقت لے جائیں گے. ایک پلر کے پیچھے کھڑے ہو گئے صحابی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو احساس ہوا کہ اس پلر کے پیچھے کوئی کھڑا ہے. وہیں سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو صحابہ نے فرمایا رسول اللہ ہم آپ سے نہیں جیت سکتے. اور حدیث پاک کے اندر کیا دیا گیا؟ سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے. کس چیز کا؟ فرمایا البادی بالسلام بریء من الکبر. کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو کبر سے تکبر سے برات کا میں سرٹیفکیٹ دیتا ہوں کہ وہ اس تکبر سے بری ہے. وہ آج ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا چھوٹا ہمیں سلام کرے, ہمارا چھوٹا ہمیں سلام کرے. اگر ہم بڑے ہو کر کے سلام کریں گے تو چھوٹا سلام کرے گا نا. ایک انسان زبان سے سمجھاتا ہے اور ایک انسان عمل سے سمجھاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قول سے جتنی باتیں نہیں سمجھائی جتنی فعل سے سمجھائی. صحابہ کو کر کے دکھلایا کہ صحابہ ایسے کرتے ہیں. زبان سے کہہ دینا کہ اس طرح سے کر لو یہ تو آسان تھا, لیکن خود کر کے دکھلا دینا یہ مشکل ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قول سے بھی بتایا کہ دیکھو نماز ایسے پڑھو گے, پھر اس کے بعد نماز پڑھ کر دکھلائی. ایسی نماز پڑھی کہ صحابہ حیران رہ گئے کہ یہ نبی کا ہی مقام ہو سکتا ہے, یہ نبی کا ہی مقام ہو سکتا ہے. زکات کا حکم آیا تو اللہ کے نبی نے زکات کے بارے میں بتایا اور زکات ادا کر کے دکھلائی. روزے کا حکم آیا, اللہ کے نبی نے روزے کا حکم بتلایا اور روزہ رکھ کر کے دکھلایا. ایک صحابی آئے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج کے بعد سے, میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں آج کے بعد سے ساری زندگی روزہ رکھوں, رات کو عبادت کروں دن پر روزہ رکھوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا صحابی میں اللہ کا نبی ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں, میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں, شادی بھی کی, بیوی بچے بھی ہیں, میں نے ہر کام کیا ہے, تو اپنے لیے ایک کام کو خاص کیوں کر رہا ہے؟ اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, تیری جان کا بھی تیرے اوپر حق ہے. دادا نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے. فرمایا جو شخص گناہ کرتا ہے وہ اپنی جان کے حق کو تلف کر رہا ہے, کیونکہ گناہ سے کیا ہوگا؟ دماغ کمزور ہوگا, اور جب دماغ کمزور ہوگا تو دل کمزور ہوگا, اور جب دل کمزور ہوگا تو سارے اعضاء کمزور ہوں گے, اور جب اعضاء کمزور ہوں گے تو انسان کمزور ہوگا. تو فرمایا گناہ کر کے اپنے اعضاء کو کیوں کمزور کرتے؟ فرمایا کہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ جب تفسیر بیان القرآن لکھتے تھے تو اس وقت حضرت کا معمول کیا تھا؟ حضرت جو ہے بادام پیس کر کے یہاں رکھ لیتے تھے سر کے بالکل درمیان میں, کیونکہ دماغی کام تھا. جب حضرت اٹھتے تھے تو اتنا دماغی کام ہوتا تھا کہ تیل خشک جذب ہو کر سر میں چلا جاتا تھا, اور جو بادام خشک رہ جاتا تھا حضرت اس کو ایک طرف رکھ دیتے تھے. تو دادا نے فرمایا اپنے جسم کی خدمت کرنا یہ بھی اللہ کا, یہ بھی انسان کے حقوق میں سے حقوق ہے. نیند نہیں آ رہی, آج لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ مولانا نیند نہیں آ رہی, وظیفہ بتا دیجئے. وظائف سے نیند نہیں آتی, اللہ تعالیٰ کی نافرم. آج لوگ وظیفے کے پیچھے کہ کسی طریقے سے تعویذ مل جائے, کوئی ایسا وظیفہ مل جائے جس سے سکون آ جائے زندگی کے اندر, کوئی غم نہ رہے. اگر ایسا تعویذ ہوتا تو سب سے پہلے عالم اپنے لیے لکھتا. ہاں, لیکن ایسا کوئی تعویذ نہیں ہے. یہ دنیا ہے, دنیا دار الغموم ہے, اس کے اندر غم تو آئیں گے ہی آئیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ کو جس نے حاصل کر لیا اس کے غم کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کے دل کو غم پروف کر دیتے ہیں. دل تو غم تو آتا ہے, غم دل کے اندر نہیں اترتا. غم آیا لیکن غم دل کے اندر نہیں اترا. تو فرمایا اپنے سر پر تیل مالش کرو روزانہ. دادا نے فرمایا روزانہ کیا کرو؟ ایک سیب کھاؤ. فرمایا سیب کھاؤ گے یا سیب سے بچے رہو گے؟ کیوں؟ آج لوگ کہتے ہیں مولانا آصف جنات آ گئے مجھ پر. تو دادا نے فرمایا کبھی سنا محمد علی قلعے پر جن چڑھاؤ؟ نہیں. فرمایا کہ کس لیے؟ کہ جس کا دل مضبوط ہوتا ہے جنات بھی اس کے قریب نہیں آتے. تو فرمایا جب سیب کھاؤ گے تو تمہارا دل کیا ہوگا؟ مضبوط ہوگا. جب دل مضبوط ہوگا تو جن بھی تم سے قریب تمہارے قریب نہیں آئے گا. اللہ والے خالی روحانی ٹوٹکے وہ نہیں بتاتے روحانی عمل, جسمانی عمل بھی بتاتے ہیں کہ تمہارا جسم کیسے قوی رہے گا. حجاج بن یوسف یہ مسلمانوں کا ایک بادشاہ گزرا ہے, ظالم تو بہت تھا. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا اس نے. اس کے بعد ایک طبیب آیا اس زمانے کا, تو اس نے حجاج بن یوسف نے کیا کہا طبیب سے کہ مجھے کچھ ایسی باتیں بتلا جو تیرے پاس تیرے سوا کسی اور کے پاس نہ ہو. تو اس نے کہا چند نصیحتیں کرتا ہوں تجھے. نمبر ایک کہ گوشت جب بھی کھانا تو جوان جانور کا گوشت کھانا. یہ کوئی دین کی بات نہیں, ٹپ کی بات بتا رہا ہوں, ٹپ کی بات بتا رہا ہوں. نمبر دو, جب دوپہر کو کھانا کھا تو سو جا, اگرچہ ایک منٹ کے لیے سو. اور جب رات کا کھانا کھا تو تھوڑی دیر پیدل چل, اگرچہ تجھے کانٹوں پر ہی کیوں نہ چلنا پڑے. اور میں نے پوری زندگی دادا کا یہی معمول دیکھا کہ کھانا کھا کے دوپہر کو لیٹ جاتے تھے, اور شام کو جب حالات خراب ہوتے تھے ورنہ تو باہر تشریف لے جاتے تھے, ورنہ یہی مسجد کے اس میں ٹھہرتے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھاتے ہیں بستر کے ساتھ. ہمارا حال کیا ہو گیا ہے؟ کمایا 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 کمایا, صبح سے شام تک پیسہ پیسہ پیسہ. اب گھر آئے تو بیوی سے کہا بستر ہی پر کھانا لیا, اور کھانا آیا کھانا کھایا, اس وہ اٹھائے وہ جانے, اس کے بعد یہ لیٹ گئے. سب بیماریاں نہیں آئیں گی تو کیا آئے گا؟ تو جب میں نے اس کی کتاب کے اندر یہ پڑھا کہ تجھے رات کو کھانے کے بعد پیدل چل, اگر سے تجھے کانٹوں پر چلنا پڑے. یار دیکھو آج ہماری حالت کیا ہے اور اس وقت کے لوگوں کی حالت, اس وقت کے لوگوں کی صحت کیا تھی. ایک چیز اور لکھی اس نے حجاج کو بتائی کہ کھانے کے بعد پانی نہیں پی. اگر پانی پینا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ تو زہر پی لے. پانی پینے سے بہتر ہے کہ تو زہر پی لے, لیکن پانی مت پی. تو یہ سب چیز یہ کیا ہے؟ جہاں روحانی علاج ہوتا ہے وہاں جسمانی بھی کبھی کبھی بتا دینا چاہیے. اگر امت کو مفت فائدہ مل رہا ہو تو پہنچانا چاہیے. کیا ہے اس کے اندر؟ جب جسم قوی ہوگا, دادا نے فرمایا جب جسم قوی ہوتا ہے تو فرمایا ذکر میں بھی مزہ آتا ہے. فرمایا ذکر میں بھی لذت آتی ہے. اور ساری زندگی میں نے دادا کو دیکھا کہ دادا ہمیشہ یوں بیٹھتے تھے, ہمیشہ یوں بیٹھتے تھے. جب ذکر کرتے تھے تب بھی اسی طرح بیٹھتے تھے. فرمایا ذکر کا مزہ اور ذکر کی لذت اسی کے اندر ہے کہ انسان کے اندر قوت ہو اور اس قوت کو اللہ تعالیٰ پر قربان کر دے. حلال جائز تو ہے, فرمایا لیکن حلال اتنا نہ کرے کہ اس حلال سے کمزوری آ جائے اور کمزوری کے بعد ذکر کے اندر دل نہ لگے. فرمایا کہ حلال کو اتنا استعمال کرو کہ تمہاری اصلی قوت باقی رہے, اور جب یہ قوت باقی رہے گی تو فرمایا تمہیں ذکر کرنے میں مزہ آئے گا. ورنہ کیا ہوگا؟ فرمایا دل مردہ سے ذکر کرو گے. فرمایا دل مردہ سے جو ذکر کرتا ہے فائدہ تو ضرور ہوتا ہے کہ بیمار انسان کو بھی غذا دی جائے تو کچھ تقویت آتی ہے, لیکن صحت مند انسان جو ڈٹ کر کے کھاتا ہے اس کو جو قوت ملتی ہے وہ بیمار انسان کو نہیں ملتی. تو فرمایا حلال ہے بیوی, لیکن فرمایا اتنا استعمال کرو کہ تمہارے اندر کمزوری نہ آئے. تو فرمایا ذکر کی لذت کو پا جاؤ گے, ذکر میں لذت آئے گی, اللہ کی طاعت کے اندر لذت آئے گی, اللہ والوں کے پاس جانے کے اندر لذت آئے گی, اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے میں لذت آئے گی. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دادا نے 17 سال گزارے, 17 سال گزارے, ایک سال نہیں दोस्तों हम तो अगर सुबह से शाम तक लगा लें तो शाम को सोचते हैं आज तो चिल्ला पूरा हो गया, अब घर चलते हैं। आज हमने इतना अरसा लगा लिया और दादा ने 17 साल शब रोज लगाए, शब रोज लगाए। ये नहीं कि शाम को घर चलेगा सुबह आ गए, नहीं, शब रोज। अल्लाह फरमाया कि मुर्गी के नीचे अंडा 17 दिन रहता है, 17 दिन के बाद अंडे के अंदर जान पड़ती है, 17 दिन के बाद अंडे में जान पड़ती है। फरमाया चूजा बाहर आ जाता है, वो फरमाया चूजे को निकालने के लिए मुर्गी को अंडा नहीं तोड़ना पड़ता, फरमाया चूजा खुद चोंच मारकर अंडा तोड़ देता है, चूजा खुद चोंच मारकर अंडा तोड़ देता है। लेकिन फरमाया कि जो अंडा 17 दिन मुर्गी के पर के नीचे, शाम को वो कहे कि ए मुर्गी मैं जरा जा रहा हूँ बाजार से कुछ सौदा सर्फ लेकर के आऊँ, जरा मार्केट घूम कर के आऊँ, ये क्लिफ्टन की सैर करके आ जाऊँ, फरमाया उस अंडे में जान पड़ेगी नहीं पड़ेगी? तो फरमाया क्यों मुसलसल उसके नीचे रहे, फरमाया एक अरसा अल्लाह वालों के पास मुसलसल रह लो, फरमाया जब रूह मालिक हो जाएगी तो शेख को जो है दुनिया का खोल नहीं तोड़ना पड़ेगा, तुम खुद दुनिया का खोल तोड़ करके निकल आओगे और तुम्हारे सामने एक और आलम होगा, फिर एक और आलम होगा तुम्हारे सामने। फरमाया बच्चा जब तक माँ के पेट में होता है तो वो क्या समझता है, यही कुल कायनात है मेरी, कुल कायनात में भी यही है, इसी के अंदर खा रहा हूँ पी रहा हूँ, अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन फरमाया कि जैसे ही बच्चा बाहर आता है रोना शुरू कर देता है, इसकी वजह लिखी है, वजह ये लिखी है कि वो किस लिए रोता है कि पिछली जगह छूट गई मुझसे। लेकिन जब इस आलम को देखना शुरू करता है फिर उसको कोई कहे कि तू जिस आलम से आया है उसी आलम में वापस चला जा, जाने के लिए तैयार होगा? किस लिए? वो कहता है अल्लाह इतना बड़ा आलम, तो फरमाया कि हम आलम आखरत से आए, अल्लाह ने हमें माँ के पेट के जरिए भेजा है। दादा ने फरमाया कि ये आलम से, इस आलम से भी जो जब निकल जाता है और जन्नत के अंदर चला जाता है वो हैरान हो जाता है कि अल्लाह इतना बड़ा आलम। फिर जन्नती को अगर ये कहा जाए कि तू जन्नत के अंदर जा तो कोई जन्नती इस चीज पर तैयार नहीं होगा कि मैं जन्नत के अंदर जाऊंगा सिवाय एक शख्स के। अहले जन्नत को जब ये कहा जाएगा कि तुम्हें इख्तियार है कि तुम दुनिया के अंदर चले जाओ तो सिवाय एक शख्स के दुनिया के अंदर आने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। और फरमाया दादा ने कि वो शख्स कौन होगा? वो शहीद होगा, वो शहीद होगा। वो कहेगा या अल्लाह मुझे दोबारा दुनिया के अंदर भेज, फिर मैं कुफार से लड़ूं और फिर शहीद हूँ, और वो शहादत की जो लज्जत है उस लज्जत को हासिल करके फिर मैं दोबारा दुनिया जन्नत के अंदर आऊं। वरना दुनिया का कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जो ये कह दे कि अल्लाह मुझे इस जन्नत से निकाल कर दुनिया के अंदर भेज दे। तो दादा ने फरमाया कि देखो अंडा भी सोहबत मांगता है, मुर्गी की सोहबत में रहा 17 दिन, फरमाया 17 दिन के बाद उसमें से बच्चा निकला, अब वो तरक्की करता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। फरमाया इसी तरीके से जो अल्लाह वालों के साए के अंदर आकर के रहते हैं अल्लाह ताला रूहानी तौर पर आहिस्ता आहिस्ता उनको बालिग करते रहते हैं, फिर एक दिन वो इस दुनिया का खोल तोड़ करके बाहर निकल आते हैं, और फिर उसके बाद जब वो आलम उनके सामने आता है तो फिर वो ख्वाजा साहब का ये शेर पढ़ते हैं, तूने मुझको क्या से क्या शौके फिरावा कर दिया, तूने मुझको क्या से क्या शौके फिरावा कर दिया, पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जाना कर दिया। जब तक तारुफ नहीं था तो नमाज में लज्जत नहीं आती थी, और जब तारुफ हो गया अब नमाज से निकलने को दिल नहीं चाहता। जब तक तारुफ नहीं था तो इंसान सोचता था यार मौलाना पता नहीं इमाम साहब इतनी लंबी लंबी नमाज क्यों पढ़ाते हैं, और जब तारुफ हो गया तो अब कहता है कि इतनी मुख्तसर क्यों पढ़ाते हैं, क्यों किससे बात कर रहा है? जब जिससे मोहब्बत होती है उससे बात करने का पता चलता है, ये सर्दी की रातें कितनी लंबी हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई दोस्त आकर के बैठ जाए, सर्दी का मौसम और सर्दी भी अच्छी हो, मूंगफली सामने रखी हो, फिर इंसान बात करने में लग जाए तो रात का पता चलता है, कहते हैं अरे यार पता ही नहीं चला रात के 2 बज गए, अभी भी 2 ही बज रहे हैं इसलिए 2 बजे कह रहा हूँ, रात के 2 बज गए क्यों पता नहीं चला, मोहब्बत है। तो फरमाया जब अल्लाह ताला से मोहब्बत हो जाती है तो फिर इंसान को ये पता ही नहीं चलता मैंने नमाज में कितनी देर लगाई है। اور جب تعارف نہیں ہوتا تو کہتے ہیں یار پتہ نہیں عجیب مولانا اتنی لمبی لمبی نماز پڑھا دی. لیکن امام کو بھی خیال کرنا چاہیے, یہ نہیں کہ ایک صحابی آئے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں وہاں پر جو صحابی امامت کرتے ہیں وہ عشاء کی نماز اتنی لمبی کرتے ہیں اور میں چونکہ ایک کسان ہوں کھیتی کرتا ہوں لہذا میں تھکا ہوا ہوتا ہوں مجھے نیند آ رہی ہوتی ہے لہذا میری نماز قضا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بلایا امام کو وہ فرمایا دیکھو بھائی نماز اتنی لمبی مت کیا کرو کہ لوگوں پر شاک گزرے. جس کو لمبی پڑھنی ہوتی ہے وہ خود اکیلے میں کھڑا ہو جاتا ہے, اکیلے میں بات کرنے کا مزہ اور ہے مجمع میں بات کرنے کا مزہ اور ہے. دوست کے اکیلے میں بات کرتے ہیں یا مجمع میں؟ اکیلے میں جا کر بات کرتے ہیں. چل یار آج بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھک لگاتے ہیں. تو دوستوں کبھی اللہ کے لیے بھی بیٹھک لگائے, کبھی اللہ والوں کے پاس جائے ان کی خانقاہ کے اندر رات کو ٹھہرے, پھر اس کے بعد وہاں جا کر کے دو رکعت پڑھے صلاۃ توبہ, پھر توبہ کے لیے دعا مانگے, پھر دیکھے اس توبہ کے اندر اور گھر میں جو توبہ کیے اس کے اندر کیا فرق ہے, فرق خود واضح ہو جائے گا. سو قتل کا مجرم اس کو اللہ تعالی نے کیا حکم دیا کہ جا نیکوں کی بستی میں جا میں تیری توبہ وہاں قبول کر لوں گا. دادا نے فرمایا کیا اللہ تعالی کی صفت قبولیت گناہگاروں کی بستی میں ختم ہو گئی تھی؟ نہیں ختم ہوئی تھی, لیکن فرمایا اللہ تعالی نے دنیا پر یہ باور کرایا کہ دیکھو جہاں میرے نیک بندے رہتے ہیں وہاں میں 100 قتل کے مجرم کو بھی معاف کر دیتا ہوں. اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ جا کر کے اس بستی کے اندر معافی مانگ جا اللہ والے رہتے ہیں. تو فرمایا اپنے بزرگان دین کے پاس جاؤ, ان کے پاس جا کر کبھی کبھار ایک رات رک جاؤ, رکنے کے بعد وہاں دو رکعت پڑھ کر کے توبہ کرو. اگر رات نہیں رک سکتے تو فرمائے جس وقت جاؤ اس وقت وہاں توبہ کرو, اللہ تعالیٰ وہ توبہ جلد قبول فرمائیے. تو آنا جانا رکھے, آنا جانا خالی نہ رکھے, آنا جانے کے بعد تعلق بھی مضبوط رکھے اور آتا جاتا رہے. جو آتا جاتا رہتا ہے اس کے دنیا کے امور پریشانیاں, تو دوستو یہ زمانہ ایسا ہے کہ پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی, پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی, لیکن کیا ہوگا اللہ والوں کے پاس آنے جانے سے کیا ہوگا, ریسائکلنگ ہوتی رہے گی. پریشانیاں لے کر کے آئے گا پھر ٹھنڈک لے کر کے جائے گا, پھر گرمی لے کر کے آئے گا پھر ٹھنڈک لے کر کے جائے گا. تو جو آتا جاتا رہے گا وہ کچھ نہ کچھ پاتا رہے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میرے مکان کا کیس ہے, ہائی کورٹ کا فیصلہ محفوظ ہے, اللہ تعالیٰ ان کے حق میں فیصلہ فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میرے والد صاحب حاجی عبد الکریم بیمار ہے, اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے ہاں بھائی جو لوگ اپنے ساتھ چھوٹے بچے لاتے ہیں ان کو آزاد نہ چھوڑیں مسجد کے اندر, خواتین لے کر کے آئیں یا مرد لے کر کے آئیں, بچے لے کر کے آئیں تو ان کو ساتھ رکھے, اپنے ساتھ رکھے اور ان کو چپ چاپ بٹھائے آداب, ورنہ ان کو گھر چھوڑ کر کے آئے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میرے بھائی کو ڈینگی وائرس ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے میرے گھر والوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنا پیارا بنا لے, اللہ ہم سب کو اپنا پیارا بنا لے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ ایک خاتون نے لکھا ہے کہ میں نے عالمہ میں داخلہ لیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو تمام امتحانوں میں کامیابی عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم الهمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. يا الله ہمارے اور تمام مسلمانوں کی گناہوں کو معاف فرما. يا الله ہمارے اور میرے اور امت مسلمہ کے ساتھ رحم و کرم فضل و عنایت و عافیت کا معاملہ فرما. يا الله ہم ہمارے تمام خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ولی اللہ کا سایہ تاجر ہم سب کے سروں پر قائم رکھ. یا اللہ ہمیں ان کے پاس آنے جانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جسمانی بلوغ کی طرح روحانی بلوغ بھی عطا فرما. یا اللہ اپنی نسبت خاصہ عطا فرما. یا اللہ جو نسبت اولیاء صدیقین کی خط منتہا ہے یا اللہ وہاں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرما اور اخلاق رذیلہ سے پناہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے اوصاف رذیلہ کو اوصاف حمیدہ سے تبدیل فرما, اخلاق رذیلہ کو اخلاق حمیدہ سے تبدیل فرما. یا اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر مٹنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ میرے دادا کو, میرے والد صاحب کو, میری والدہ کو, حضرت میر صاحب کو, یا اللہ جو بھی بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ جو ہمارے بڑے موجود ہیں بیمار ہیں, یا اللہ ان کو شفا عطا فرما. یا اللہ علماء کی حفاظت فرما. یا اللہ سارے عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما. یا اللہ کفر کو ذلیل و رسوا فرما. یا اللہ کفر کو ذلیل و رسوا فرما. یا اللہ اس کفر کو ذلیل و رسوا فرما. یا اللہ انہوں نے مسلمانوں کا جینا حرام کیا. یا اللہ تو ان کی زندگیوں کو عذاب کو, ان کی زندگیوں میں ایسا عذاب نازل فرما کہ اللہ یہ زندگی کے ایک ایک لمحے کے لیے یا اللہ کسی آسائش اور آرام کے لیے ترس جائے. یا اللہ ان کے اوپر آسمان سے عذاب نازل فرما. اللہم مجلی الصحاب منزل الكتاب اهزم العذاب. یا اللہ جنہوں نے مسلمانوں کو تنگ کیا, یا اللہ تو ان کی زندگیوں کو تلف فرما دے. یا اللہ تو ان کی زندگیوں کو تلف فرما دے. اللہم مزق جمعہم. اللہم حرق بیوتہم وانبالہم اولادہم یا رب العالمین. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یا اللہ میں اس قابل بنا دے کہ قیامت کے دن جب ہم آپ کے سامنے آئے تو یا اللہ آپ ہمیں دیکھ کر کے خوش ہو جائے. یا اللہ ہمیں ایسی حالت کی بنانے کی توفیق عطا فرما. ہمارا ظاہر و باطن دونوں بنا دے. یا اللہ ہمارا ظاہر و باطن دونوں بنا دے. یا اللہ جس نسبت سے اس خانقاہ کے اندر یہاں جو مجمع اکٹھا ہوا, یا اللہ حاضرین و حاضرات کا, یا اللہ کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما, ہر ایک کو یا اللہ جس فرما کر اپنا بنا لے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.